أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الامام حسین ابن علی علیہ السلام: لا والله یا ابن عمی، لا فارقت هذا الطریق ابدا، او انظر الى ابیات مکہ، او یقضی اللہ فی ذلک مما یحب و یرضا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کربلا نہضت بیداری و قیام موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا کلام نورانی جو مدینہ سے خروج کے وقت آپ نے بیان فرمایا، جب جناب مسلم ابن عقیل نے تجویز پیش کی کہ ہمیں اصلی راستہ چھوڑ دینا چاہیے اور غیر معروف راستے سے اپنا سفر جاری رکھیں تاکہ دشمن ہمارا پیچھا نہ کر سکے اور دشمن کی طرف سے موجود خطرے سے ہم بچ سکیں، سید الشہداء علیہ السلام نے جواباً فرمایا: لا واللہ یا ابن عمی، اے ابن عم، خدا کی قسم، ہرگز اس طریق اور اس جادے اور اس راستے کو ترک نہیں کروں گا، اسی پر چلتے ہوئے یا مکہ پہنچ جاؤں گا یا شہادت نصیب ہو جائے گی. کربلا و عاشورہ قیام ہے راہ خدا میں، جس کا حکم خدا نے دیا ہے. کہ بعض اوقات معاملہ وہاں جا پہنچتا ہے جو قیام کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. جس طرح ہم اپنے روزمرہ معمولات میں مختلف قسم کی مشکلوں سے دوچار ہوتے ہیں اور جس نوعیت کی مشکل ہو اس طرح کی چارہ جوئی کرتے ہیں، اور مشکل کے مناسب و مطابق اگر چارہ جوئی نہ ہو مشکل حل نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے. اسی طرح دین الہی میں بھی اور امت کے مشکلات میں بھی ایسی مشکلیں آ جاتی ہیں کہ جنہیں قیام کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس وقت قیام نہ کیا جائے مشکل مزید بڑھ جاتی ہے. قیام کے وقت قیام ضروری ہے، اور اگر مشکل اس سطح کی اور اس نوعیت کی نہیں ہے جس کے لیے قیام ضروری ہو، اسے اسی راستے سے حل کیا جائے جس کی وہ متقاضی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سارے طریقے انبیاء کرام نے استعمال کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تعلیم دیے ہیں، وہ طریقے تبلیغ کے، ہدایت کے، تذکر، واعظ، نصیحت، مشورہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سب انہی معاملات کو سلجھانے کے طریقے ہیں جو کبھی کسی فرد کے اندر، کبھی کسی گروہ کے اندر، اور کبھی کسی امت و قوم کے اندر پیش آ سکتے ہیں. ان مشکلات کی گرہ گشائی کے لیے کہا گیا کہ بعض مشکلات ایسی ہیں کہ آپ تذکر دیں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. انفرادی مسائل میں بھی فرض کریں اگر ایک شخص کے اندر کوئی انحراف پیدا ہوا ہے، یا خود اولاد کے اندر انسان مشاہدہ کرتا ہے کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے، بچوں کے اندر ماحول کے اثر میں آ کر، دوستوں کے اثر میں آ کر، ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اس نے کوئی غلط عادت، کوئی غلط رویہ سیکھ لیا ہے، کوئی غلط حرکت اس نے سیکھ لی ہے۔ بعض اوقات وہ اتنی ابتدائی حالت میں ہوتی ہے کہ ایک تذکر و تنبیہ کافی ہوتی ہے زبانی، بچے کو کہہ دیا جائے کہ یہ بات غلط ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات تذکر کافی نہیں ہوتا، تذکر سے آگے، تذکر یعنی یاد دلانا، بھولا ہوا ہے، غافل ہے، متوجہ نہیں ہے، اسے یاد دلا دینا کہ یہ غلط کام ہے، اس کی غلطی کی طرف دھیان نہیں ہے اس کا۔ بار بار انبیاء کرام کو حکم ہے کہ آپ تذکر دیں، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکر دیں، یاد دلائیں۔ بہت سارے بھولے بسرے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی فطرت پاک ہے، جن کے اندر ابھی خباثت بھری نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کسی بھی وجہ سے کسی غلط راہ پہ چل جاتے ہیں یا کسی غلط رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، انہیں تذکر دے دیں، چھوڑ دیں گے۔ تذکر کافی ہے، مومنین کے لیے تذکر ہی کافی ہے، بلکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو تذکر سے آگے کا متقاضی نہ ہو، تذکر سے ہی اس کی سارے مشکلات حل ہو جاتی ہوں۔ لیکن جو مجرمین ہوتے ہیں وہ تذکر سے نہیں مانتے، آپ بار بار تذکر دلائیں، یاد دہانی کرائیں، یاد دلائیں، تنبیہ کریں، وہ نہیں مانتے، اس لیے کہ برائی و خباثت ان کے اندر رچ بس گئی ہے، گھر کر چکی ہے، ان کے وجود کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں، بس اس وجہ سے انہیں تذکر کارگر نہیں ہوتا، انہیں اس سے بڑھ کر تنبیہ کی ضرورت ہے، انہیں روکنے کی ضرورت ہے، اور انہیں سختی کی ضرورت ہے، اور جب اس سے بھی معاملہ گزر جائے تو پھر سزا کی بات ہے، اسے سزا دو، آپ تعزیر کرو، اس کو امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ زبانی امر بالمعروف سے اگر سمجھ جائے، نہ سمجھے، پھر عملی امر بالمعروف کرو۔ اگر عملی امر بالمعروف سے بھی نہیں سدھرتا، اس وقت آپ طاقت کا استعمال کرو، کہ البتہ شرائط ہیں ہر مرحلے کے لیے کہ طاقت کا استعمال کن شرائط کے اندر کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ پہلے بگاڑ دیکھو کس طرح کا ہے۔ جس طرح ایک بیمار جب اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بعض اوقات وہ ان کا معائنہ کرتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بیماری اتنی سیریس نہیں ہے، وہی کلینیکل علاج ان کا کر دیا جاتا ہے، وہیں پر کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، ایمرجنسی میں ہی مشکل حل کر دی جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کو وارڈ میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے چند دن کے لیے، اور مسلسل دوا دینا پڑتی ہے، اور بعض اوقات مشکل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات مشکل اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور کوئی عضو کاٹنا پڑتا ہے، پھر بیمار ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ بیمار کے نفع میں ہے۔ اسی طرح جب ایک امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اس کے اندر کوئی فساد پیدا ہو جائے، کبھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی امر بالمعروف کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی اس کو تذکر و واعظ و نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کو قیام کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر قیام نہ کریں مشکل حل نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ تشخیص نہ ہو سکے کہ یہ مشکل کس نوعیت کی ہے، اس کے لیے آیا قیام کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے تذکر کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں آپ کو تحریک چلانی ہے، کہاں آپ کو تذکر دینا ہے، کہاں آپ کو اصلاحی امر کرنا ہے، وہ کہاں قیام کرنا ہے، اس لیے ملت کے لیے ایسا شعور و بصیرت ضروری ہے، اور مغز ملت، دماغ ملت، ذہن، عقل ملت، جس سے ملت سوچتی ہے، اس کا نام امام ہے۔ امام در حقیقت قلب ہے امت کے لیے، دماغ ہے امت کا، جو سمجھتا ہے، جو سوچتا ہے، جو پرکھتا ہے، جو تشخیص دیتا ہے۔ اور یہ بھی روایات میں ہے یہ جملہ کہ امام کو قلب کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یہ دل کے ساتھ، دل سے مراد یہ سینے کے اندر موجود نہیں، پمپ نہیں ہے مراد۔ اس کو بارہا کہا ہے کہ اعزازی طور پر دل کہا جاتا ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ پمپ ہے۔ اس کا نام پمپ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ کام اس کا مرکزی ہے، دار و مدار سارا اسی پر ہے، بایولوجیکل حیات کا سارا دار و مدار اسی پر ہے، اس وجہ سے اس کو بھی عزت افزائی کے لیے اس کو دل کہہ دیتے ہیں کہ کام اس کا اس نوعیت کا ہے، ورنہ یہ دل نہیں ہے، بے حس ہے، اس کے اندر صرف خون ہے، یہ خون لیتا ہے، خون پہنچاتا ہے، خون صاف کرتا ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں اس کے کام کو، اس کے اندر نہ احساسات ہوتے ہیں، نہ محبت ہوتی ہے، نہ نفرت ہوتی ہے، نہ رجحان ہوتا ہے، نہ تمایل ہوتا ہے، یہ وہی ہے جو بکرے کا ہوتا ہے اور آپ بڑے خوشی سے بھون کے اس کو کھا لیتے ہیں، وہ انسان کا حرام ہے، ورنہ یہ بھی کھا جاتے بعض نکال کے اس کو۔ جس طرح جگر انسان کا ہے، اسی طرح حیوان کا جگر ہے، حیوان کا جگر جو کچھ کرتا ہے وہی کام انسان کا جگر بھی کرتا ہے، چونکہ بایولوجیکل حیات دونوں کی ایک جیسی ہے، مشابہ ہے، انسانی اور حیوانی۔ بلکہ کچھ عرصہ قبل، ابھی تو انسانوں کے جگر ایک دوسرے کو پیوند کر دیتے ہیں دل، پہلے ایک تجربہ جو ہو رہا تھا آج سے بہت پہلے، یعنی آج کہیں 30-40 سال پہلے، ڈاکٹر حضرات حیوانوں کے اسپیئر پارٹس انسانوں کو لگانے کے چکر میں تھے کہ جانور کا جگر تجربے کیے تھے انہوں نے، لیکن وہ ہوئے نہیں، یعنی انسانی باڈی نے اس کو قبول نہیں کیا، فرق تھا ان میں، اس وجہ سے وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا۔ اگر ہو جاتا تو آج سب کے اندر بکرے کے جگر اور بکرے کے دل لگے ہوئے تھے، کسی کے اندر بھیڑ کا ہوتا، کسی کے اندر حلال جہنم اور حرام ہر جانور کا۔ اب بعض جنہوں نے کتے پالے ہوئے یہ کہتے کہ ہمارا دل خراب ہوا، کتے کا دل نکال کے ڈال دو، جن کو کتوں کا زیادہ شوق ہے۔ ایک جیسی ہے بایولوجیکل زندگی، ایک جیسی ہے حیات انسان کی اور حیوان کی، لیکن انسان اس جسم و اس اعضاء کا نام نہیں ہے، انسان روح ہے، انسان نفس ہے، اس روح کا دل ہے، نفس کا دل ہے۔ قلب اس کو کہتے ہیں، فؤاد اس کو کہتے ہیں، یاد اس میں ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں میرے دل میں ہے، آپ میرے دل میں ہیں، خدا کی یاد میرے دل میں ہے، وہ اس پمپ میں نہیں ہوتی، یہ حیوانی پمپ ہے، حیوانی زندگی کا پمپ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ یاد ہوتی ہے، نہ یاد نکلتی ہے۔ روح کا دل ہے، اصل دل وہ ہے، دار و مدار سارا اسی کے اوپر ہے، اور اس میں سارے واردات ہوتے ہیں، سب کچھ اس میں، خوف بھی اس میں ہوتا ہے، شجاعت بھی اسی میں ہوتی ہے، نڈر بھی وہی ہوتا ہے، غیرت بھی اسی میں ہوتی ہے، سارے احساسات کا مرکز وہ ہے انسان کی روح کا دل۔ وہ پمپ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ جسم نہیں ہے، وہ غیر جسمانی چیز ہے، لیکن حقیقت ہے، فرضی تخیل نہیں، حقیقت ہے یہ۔ یہ دل انسان کے اندر جو مرکز ہے تمام واردات کا، حتیٰ انبیاء کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، کہتا ان کو جب وحی نازل ہوتی ہے تو ان کے دل پر نازل ہوتی ہے، انہ نزلہ علی قلبک، خداوند تبارک و تعالی نے جبریل کو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ یا دل کو کہا گیا کہ یہ بند ہو جاتا ہے، قفل ہو جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ سب جتنے حالات ہیں وہ سارے اسی دل کے ہیں، جو دل کے بارے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان ایسی الجھن میں پڑ جاتا ہے، ایسی دشواری میں پڑ جاتا ہے، ایسے مخمصے میں گرفتار ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کو قیام کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ سارے کام آپ کے قیام کی وجہ سے ہیں، قیام چاہیے ان کے لیے، سادگی سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، ایسے آسانی سے یہ الجھن دور ہونے والی نہیں ہے آپ کی۔ قیام ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان مبارزے کے لیے، جہاد کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے عملی کوشش کرتا ہے۔ اصطلاح ہے خاص قیام، قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے۔ ویسے تو نماز میں قیام میں کھڑا ہونے کو قیام کہتے ہیں، لیکن قیام در حقیقت اصطلاح خاص ہے قرآن مجید کی۔ ایک شخص، امام علیہ السلام نے اسے پوچھا، خود ہشام ابن حکم اس کا نام ہے، دو ہشام ہیں، ہشام ابن سالم اور ہشام ابن حکم۔ ہشام سالم وہ ہے جس کو امام ہفتم نے عقل سمجھائی کہ عقل کیا ہے، عقل کی اہمیت کیا ہے۔ بہت نورانی حدیث ہے امام ہفتم کی، اصول کافی میں موجود ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ امام علیہ السلام نے ہشام کو بتایا کہ عقل کیا ہے، انسان کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ ایک ہے ہشام ابن حکم، امام ششم کے بہت ہی برجستہ نمایاں شاگرد، جس کو امام نے خصوصی طور پہ تربیت کیا تھا، اور بہت ساری جگہوں پر حق کے دفاع کے لیے امام ان کو بھیجتے تھے، کبھی ہشام سالم کو اور کبھی ہشام حکم کو، ہشام ابن حکم کو۔ ایک شخص بصرہ کے اندر بہت ہی بہت زبردست عالم، بہت ماہر عالم، جس نے اس پورے علاقے میں اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی، مناظرے کرتا تھا اور کسی کو بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ ہشام ابن حکم نوجوانی کی عمر میں، جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹین ایج، اس عمر میں انہوں نے اس کی شہرت سنی اور وہاں پہنچ گئے۔ کوفہ سے، ظاہراً ہشام کوفہ میں تھے اور یہ بصرہ میں تھا، کوفہ سے بصرہ پہنچ گئے، دیکھا کہ وہ مجلس جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج تک جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا ایک اونچی جگہ پر، وہاں تک جانا بھی ہشام کا مشکل تھا، مسجد کے اندر اتنا رش تھا۔ لیکن ہشام لوگوں کو پھلانگتے پھلانگتے بالکل اس کے قریب جا پہنچے، جا کر بیٹھ گئے اور وہ اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ خاص قسم کا تفکر اور دین وہ شخص پھیلاتا تھا لوگوں کے اندر، وہی حکومتی دین اور درباری اسلام، وہی جو ہم سب کو بتایا گیا ہے، ہم سب اسی کے پیروکار ہیں اس وقت تک۔ آپ کو جو ہمیں جو سکھایا گیا ہم سب کو، یہ نوابوں کا، نوابوں کے کوٹھیوں پہ اور نوابوں کے گھروں میں جو دین بنا ہے، درباریوں نے جو دین بنایا ہے، حکمرانوں کی خواہش پر جو دین بنایا ہے، راجوں مہاراجوں نے جو دین بنوایا ہے، اپنی مرضی کا بنایا ہے، یہ مغلوں نے، ہر ایک نے، آپ سنتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کیا بنایا، مثلا عالمگیر نے اپنا دین بنوایا، جہانگیر نے اپنا دین بنوایا، اکبر نے اپنا دین بنایا، نہ کہ دین کے اندر کوئی خاص نظریہ دیا، پورا مکمل دین، دین اکبری ابھی بھی مشہور ہے، فتاوی اکبری اور دین اکبری موجود ہے۔ یہ درباروں میں سرکاری خرچے پہ دین بنوایا گیا ہے آرڈر پر، اکبر کو اس قسم کا دین چاہیے کہ جس میں ہندو مسلمان اور سب شیعہ سنی سب مسئلہ حل ہو جائے، کوئی تمیز ان میں نہ رہے، یہ دین ہے جو ان سے بنوایا گیا۔ اسی طرح عالمگیر نے، عالمگیر کے گرد متعصب لوگ زیادہ تھے اور خصوصاً شیعہ دشمن، انہوں نے سرکار کو، دربار کو مشورہ دیا کہ وہ کافی نہیں ہے، الگ دین بناؤ تم، اس نے الگ دین بنایا۔ یہ بہت ساری غلط فہمیاں جو شیعوں کے بارے میں ہیں، یہ عالمگیر کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں، چونکہ بہت متعصب قسم کے لوگ عالمگیر نے اپنے دربار میں رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے تشیع کو ہدف بنایا اور بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی، جو آئین عالمگیری یا مذہب عالمگیری، عالمگیر نے افواہیں پھیلائیں جو ابھی پختہ اعتقاد بن گئے ہیں، لوگوں کے عقیدے بن گئے ہیں، یہ اس طرف ہو رہا تھا. اور ادھر بہت سارے نواب، انہوں نے سرکاری علماء رکھے ہوئے تھے، درباری علماء رکھے ہوئے تھے. یہ بہت ایک المیہ ہے کہ برے صغیر میں جتنے بھی علماء مبلغ آئے ہیں وہ شاہوں کے ساتھ آئے ہیں، بادشاہوں کے ساتھ مبلغ بن کر آئے ہیں. تبلیغ دین کے لیے مستقل بہت کم عالم آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. اور یہ اہل برے صغیر کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. بادشاہوں کے ساتھ آئے ہیں، شہنشاہوں کے، تو کوئی تیمور کے ساتھ آیا، کوئی محمود غزنوی کے ساتھ آیا، کوئی عالم کس کے ساتھ آیا، جس کے ساتھ مزاج ملتا تھا. چونکہ یہ بادشاہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، علماء کو بھی رکھتے تھے. اور پھر ظاہر ہے بادشاہ کی ایما پر ساری تبلیغ ہوتی تھی، جو بادشاہ چاہتا تھا وہی تبلیغ کرتے تھے. یہ اس نقطے کو یہ جوان بڑی دقت سے سنیں، یہ مطلب جو عرض کر رہا ہوں عزیز من، بہت اہم بات ہے. میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہمیت نہیں ہے اس کی. کبھی توفیق ہو تو اس نقطے کو بہت کھول کے نمونے کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ ان بادشاہوں نے کیا تبلیغ کروائی، انہوں نے کیا کروایا ان علماء سے، سرکاری علماء سے جن کو ساتھ لائے تھے بھاری معاوضہ دے کر. شاعر ہوتے تھے ان کے، اور یہ دینی کتابوں کے آپ دیکھیں دیباچے جو پرانی کتابوں کے لکھے ہوئے ہیں، ان میں بادشاہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ انہوں نے شاہ کے لیے ذکر کیے ہیں. صاحب جلال، صاحب جمال، صاحب فلاں، صاحب فلاں، یہ سب اوصاف الہی یہ ان علماء نے شاہوں کے لیے ذکر کیے ہیں. چونکہ وہ اپنے آپ کو عملاً رب شاہ کو مانتے تھے، یا ان نوابوں کو مانتے تھے، یا ان درباروں کو مانتے تھے، سرکاروں کو مانتے تھے. انبیاء کے وارث بن کر نہیں آئے، مصاحب شاہ بن کر آئے ہیں، شاہوں کے مصاحب بن کر آئے ہیں. بھلے چند ایک ہیں ایسے علماء جو کسی شاہ کے ساتھ نہیں آئے، اور انہوں نے بھی آ کر یہاں پر تبلیغ دین کی ہے، لیکن وہ الگ باتیں کی انہوں نے، انہوں نے الگ باتیں کی ہیں. اسی طرح یہ سرکاری دین یہ شخص پھیلا رہا تھا، درباری دین. یہ بریکٹ میں عرض کیا ہے توجہ کے لیے کہ ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے اس کو ذرا غور کر لیں کہ کہیں سرکاری اور درباری ہی نہ ہو، کہ ہے سرکاری ہے درباری ہے. بنو امیہ کی سرکار نے دین بنایا، بنو عباس کی سرکار نے دین بنایا، عثمانی سرکار نے دین بنایا، بعد میں جتنی سرکاریں آتی گئیں انہوں نے اپنا اپنا دین بنایا. وہ بعض ایرانی مصنفین کے بقول کہ صفوی سرکار نے اپنا دین بنایا، قاجاری سرکار نے اپنا بنایا، پہلوی سرکار نے اپنا دین بنایا. اس لیے امام خمینی نے فرمایا کہ اتنے ادیان و اتنے مسالک و اتنے تشیعوں کے اندر فرمایا کہ اسلام ناب، اسلام خالص، اسلام حقیقی، وہ اسلام جو رسول اللہ نے ترویج کیا تھا. علامہ اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ شراب کوہن پھر پلا ساقیہ، وہ کوہن، وہی پرانا اسلام، رسول اللہ کا اسلام، وہ دوبارہ جام گردش میں لاؤ. اس لیے کہ نوابوں کے دین سے، راجوں کے دین سے، مہاراجوں کے دین سے، اور سرکاروں اور درباروں کے دین سے بات بننے والی نہیں ہے، یہ امت سدھرنے والی نہیں ہے جب تک رسول اللہ کا خالص دین تلاش کر کے نہیں لاتے. اب بجائے رسول اللہ کا دین تلاش کرنے کے وہ بعض اسلاف کا دین جا کے تلاش کر کے لے آئے، کوئی کس کا دین تلاش کر کے لے آیا، کوئی کس کا دین تلاش کر کے لے آیا، لیکن چاہیے وہ تھا جو خالص رسول اللہ کا دین ہو، خالص قرآنی و اہل بیت کا دین ہو، دین علوی، دین نہج البلاغہ، دین امام حسین، دین کربلا، دین عاشورہ. یہ ہر دور کی بڑی مشکل رہی ہے، دین حقیقی سے دوری و جالی و سرکاری ادیان کا رواج. آپ دیکھیں ضیاء الحق نے یہاں پر ایک سرکاری دین پھیلایا جس میں جہاد ہی جہاد، سب جہاد کرو، ایک جرنیل نے آ کر سرکاری پیسے سے ایک دین پھیلایا، دوسرا جرنیل آیا اس نے آ کر دوسرا دین سیکولرزم آ کر کا، اور دونوں نے بجٹ ایک ہی استعمال کیا. تب یہی مبلغ جب ضیاء الحق کی سرکار تھی تو اور باتیں کرتے تھے ٹی وی کے اوپر اور عام مجموعوں کے اندر، اور جب دوسرے جرنیل کی سرکار آئی تو ان کے لہجے بدل گئے اور فتوے دینے لگے. دیکھتے ہیں سرکار کیا چاہتی ہے، چاہتے کیا ہیں، یہ اسی طرح کی باتیں کریں گے ہم. ایک جگہ شہر میں وہ بانی مجلس بتا رہا تھا کہ صاحب آئے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے مولانا، انہوں نے ایک روایت پڑھی جو صحیح نہیں تھی، یعنی جو بانی کو بھی پتا تھا صحیح نہیں ہے، کہ بانیوں کو کم ہی پتا ہوتا ہے چونکہ اول سنتے نہیں ہیں مجلس، دوسرا ان کا مقصد اصلا سننا نہیں ہوتا. بانی کو دیکھنا ہوتا ہے ہاؤس فل ہے یا نہیں ہے. بانی کی مقبولیت کی مجلس وہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ تھے، رش بہت زیادہ تھا، فلاں کی مجلس سے ہماری مجلس میں رش بہت زیادہ تھا. بلکہ ایک اور بانی مجلس نے تو اپنی مجلس کا رش جو تھا وہ سینما سے موازنہ کیا، کہا کہ ریکس سینما سے ہماری مجلس کا رش زیادہ تھا. یہ بانی کے الفاظ ہیں، یہ کوئی افتراء تومت نہیں ہے. اس بانی کو بھی پتا تھا یہ روایت غلط ہے. انہوں نے ان سے کہا کہ یہ کیوں پڑھی آپ نے، کہا کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے. بانی کو کہا، انہوں نے کہا کہ خوب اگر غلط ہے تو پڑھی کیوں ہے، کہا کہ مجھے کسی اور نے کہا پڑھو، میں نے پڑھ دی ہے، میں سمجھا وہ بانی ہے. اب پتہ چلا آپ بانی ہو، اگر آپ کہہ رہے ہو تو نہیں پڑھوں گا، ہمیں تو جو بانی کہے وہی پڑھنی ہے. خوب آپ خود ضمیر نہیں رکھتے، آپ خود عقل نہیں رکھتے، آپ خود حیا نہیں رکھتے کہ دین بیان کرتے ہو ممبر مقدس کے اوپر آ کر، اور اگر کوئی کہے تو پڑھ دیتے ہو، نہ کہے تو چھوڑ دیتے ہو، یا منع کرے تو چھوڑ دیتے ہو. حکم خدا سے، خالق سے نہیں ڈرتے، مخلوق کی اتنی پرواہ کرتے ہو. باہر کیف عزیزان، یہ نقطہ اہم ہے، میں گزرتا ہوں اس سے آگے، کہ وہ شخص سرکاری دین پھیلا رہا تھا، سرکاری دین. جس طرح سرکاری خطیب دربار شام میں کھڑا ہوا اور اس نے خطبہ پڑھا، سرکاری خطبہ، خدا کی سرکاری حمد کی اس نے. کیا کہا؟ کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی ہے اور یزید کے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے. یہ سرکاری خطبہ اس نے پڑھا، اور اسی وقت سید ساجدین توقو زنجیر سمیت کھڑے ہوئے، گردن بلند کی اور فرمایا ایوہ الخاطب خبردار، یہ ناپاک زبان اپنی بند کر، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر لیا ہے. وہ ویسے درباری سرکاری ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ سرکاری دین پھیلا رہا تھا، ہشام جا کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے، اور اس نے پھر موقع دیا سوال کرو مجھ سے، یا کرتے تھے لوگ بیچ بیچ میں اٹھ کے سوال بھی کرتے تھے. ہشام نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میرا بھی سوال ہے، کہا پوچھو. ہشام نے اس سے سوال کیا کہ تیری آنکھیں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ. وہ کہا میں علمی گفتگو کر رہا ہوں، عالمانہ گفتگو کر رہا ہوں، تو بچے کا نا سوال کر رہا ہے. کہا بچے کوئی اور سوال کر. کہا میرا یہی سوال ہے کہ تیری آنکھیں ہیں. بگڑ گیا وہ شخص، کہا کہ تو جو مدعی ہے کہ میں ہر سال سوال کا جواب دیتا ہوں. لوگوں نے بھی اس کی ڈانٹ شروع کر دی کہ بچے چپ ہو کے بیٹھ جا. شام نے کہا کہ آپ خود مدعی ہو کہ میں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، کوئی چیز لاجواب نہیں چھوڑتا، میرا یہی سوال ہے، اگر جواب دینا چاہو تو ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہو تو مرضی آپ کی. کہا اچھا ٹھیک ہے پوچھ. کہا میرا سوال یہ، تیری آنکھیں ہیں؟ کہا ہیں. کہا تیرے کان ہیں؟ کہا ہیں. کہا تیری زبان ہے؟ ہے. تیرے ہاتھ ہیں؟ ہیں. سارا وہ ہیں میں جواب. اب وہ آیا ہوا تھا کہ یہ بچہ الجھنا چاہتا ہے. آخر کار یہ سب پوچھنے کے بعد ہشام نے کہا کہ تیرا دل ہے؟ کہا دل بھی ہے. تو کہا دل کس لیے؟ اور پھر وہ پوچھتے بھی گئے کہ یہ آنکھیں یہ کیا کرتے ہو؟ کہا ان سے دیکھتا ہوں. کان کیا کرتے ہو؟ اسے سنتا ہوں. ہاتھ کیا کرتے ہو؟ اسے چھوتا ہوں. قدم کس لیے اسے چلتا ہوں؟ ہشام نے کہا تیرا دل ہے؟ کہا ہے. کہا وہ کس لیے؟ کہا کہ دل ہی ان سب کے لیے, دل کی وجہ سے ہی یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اور کہا تو آنکھ کافی ہے نا, دل کی کیا ضرورت ہے؟ کان کی کیا, کان ہے کافی ہے, دل کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں بچے, اگر یہ دل نہ ہو تو کان بھی اپنا کام نہیں کرتا, آنکھ بھی اپنا کام نہیں کرتی, اور پاؤں بھی اپنا کام نہیں کرتا, ہاتھ بھی اپنا کام نہیں کرتا, اور زبان بھی اپنا کام نہیں کرتی. تو ہشام نے کہا کہ نادان, جب تو اتنا سمجھتا ہے کہ دل کے بغیر اعضاء و جوارے کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو یہ امت امام کے بغیر کیسے کچھ کر سکتی ہے؟ یہ فوراً, وہ بہت تیز تھا, متوجہ ہوا, کہتا ہے انت ہشام, تو ہشام تو نہیں ہے. ہشام نے تقیہ کیا, کہا نہ میں ہشام نہیں ہوں. کہا اگر تو ہشام نہیں ہے تو امام صادق کا شاگرد ضرور ہے. تو اب مجھے معلوم ہو گیا تیرا مکتب کون سا ہے, یہ فکر تو نے کہاں سے لیے. ہشام کو بٹھا کر امام نے فرمایا کہ یہ ماجرا سنا. پہلے ہشام کو شرم محسوس ہوئی, جھجک ہوئی, پھر امام نے اصرار کیا, سنایا, اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ حقاً امام دل ہے امت کے لیے, قلب امت ہے امام. کس لیے؟ تاکہ تمام اعضائے امت, پیکر امت, اجزائے امت, تمام امت کے مختلف حصے اپنا اپنا کام اس وقت کریں گے جب یہ دل امت کے اندر موجود ہوگا. اگر یہ دل امت کے اندر نہ ہو, امت کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں گے, امت کا کوئی عضو اپنا کام نہیں کرے گا اگر دل نہ ہو. اس وقت امت کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے, بصیرت پیدا ہوتی ہے جب امت کے اندر امام ہو, راہبر موجود ہو. راہبر کا کام تشخیص دینا ہے, سمجھنا ہے, حالات امت کو بتانا ہے, اس کو آگاہ کرنا ہے, اور ہر عضو کو مناسب اقدام پر آمادہ کرنا ہے. جب انسان بیٹھا ہوتا ہے, اب آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس ختم ہوگی آپ کھڑے ہو جائیں گے, وہ بظاہر بڑا سادہ سا عمل ہے, بہت سادہ سا عمل ہے کہ اب مجلس ختم ہوگی اٹھ کے جاتے ہیں ہم, لیکن درواقع بہت پیچیدہ کام کیا آپ نے کہ اس حالت سے, قعود کی حالت سے آپ قیام کی حالت میں آئے ہیں. کس نے اٹھایا؟ کسی نے بازو پکڑ کر آپ کو نہیں اٹھایا, بلکہ آپ نے ارادہ کیا اٹھنے کا, عزم کیا اٹھنے کا, اور عزم کرنے سے پہلے آپ نے سوچا, فکر کی, نیت کی اٹھنے کی. آپ نے, آپ کے ذہن میں خیال آیا اٹھنے کا. یہ جس کے اندر یہ سارا ماجرا گزرا ہے وہی آپ کا دل ہے. اگر آپ کا دل نہ ہوتا یا دل زندہ نہ ہوتا تو جو بیٹھا ہوا ہے قیامت تک بیٹھا رہتا, اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. آپ کے دل نے فرمان دیا ہے آپ کو, آپ کے دل میں سوچ آئی ہے اٹھنے کی, آپ کے دل میں ارادہ ہوا ہے اٹھنے کا, آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. دل تشخیص دیتا ہے, دل سے مراد یہ پمپ نہ, اب ذہن میں رکھیے گا, دل یعنی روح کا دل, وہی جس کو کبھی آپ عقل بھی کہتے ہیں, کس کو بھی آپ اس کو ذہن بھی کہتے ہیں, کبھی اس کو آپ قلب کہتے ہیں, کبھی آپ اس کو فؤاد کہتے ہیں, کبھی آپ اس کو صدور کہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ ساری اصطلاحات اس کے لیے استعمال ہوئی ہیں. دل تشخیص دیتا ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے. پاؤں حرکت کرتے ہیں کس کے فرمان پر؟ دل کے فرمان پر. اگر دل فرمان نہ دے قدم نہیں اٹھتا, اگر دل فرمان نہ دے ہاتھ نہیں اٹھتا. کوئی حالت بدلنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. دل تشخیص دیتا ہے, امت کے اندر بھی دل تشخیص دیتا ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے تمہیں. خوب ظاہر ہے انسان کے اندر صرف دل تو نہیں, جسم بھی ہے, بدن بھی ہے, پیٹ بھی ہے, معدہ بھی ہے, اور بسا اوقات معدے اور دل کے اندر آپس میں کشمکش ہو جاتی ہے, ٹھن جاتی ہے, چپکلش ہو جاتی ہے. جب آپ کا دشمن در پہ ہو اور اندر دسترخوان لگا ہوا اور لذیذ غذا اندر چن دی گئی ہو جس کی مہک آپ کے ناک تک پہنچ رہی ہو. یہاں پر مہدے کا فرمان یہ ہے کہ بیٹھ جا, چار زانو بیٹھ جا, جم کے بیٹھ جا, اور دسترخوان کی صفائی تک آخر تک یہاں پر بیٹھا رہے. یہ مہدے کا فرمان ہے. لیکن عقل, لیکن دل کیا کہتا ہے کہ تیرا دشمن تیرے در پر ہے. یہ دسترخوان پہ بیٹھنے کا وقت نہیں بلکہ در پہ جا کر دربان بننے کا وقت آ گیا ہے تیرا. مہدہ انسان کو کہیں اور کھینچتا ہے, دل کہیں اور کھینچتا ہے انسان کو. امت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. امت کے اندر بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو امت کے اندر خواہشات کا رول ادا کرتے ہیں, جو امت کے اندر مہدے کا رول ادا کرتے ہیں, جو امت کے اندر فقط ڈیزائر کا رول ادا کرتے ہیں, اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جو امت کے اندر دل کا کردار ادا کرتے ہیں. کب قیام کرنا ہے و کب قعود, یہ ان گروہوں کا کام نہیں, ان پارٹیوں کا کام نہیں. قیام و قعود ملت کو تشخیص دینا کہ جو فقط امت کے اندر مہدے کا کردار ادا کر رہے ہیں, چونکہ انہیں تشخیص نہیں ہے, انہیں معلوم نہیں ہے. دل کا کام ہے. دل امت رہبر امت ہے, دل امت امام امت ہے, پیشوا ہے امت کا. اس لیے جب یزید برسر اقتدار آتا ہے, امام نے تشخیص دیا کہ وقت قیام آ گیا, لیکن باقی اعضاء, باقی اجزائے امت, باقی گروہ جو امت کے اندر موجود تھے, کسی کی تشخیص قیام نہیں تھا. بعض اوقات آپ سوئے ہوتے ہیں, شدید نیند آ رہی ہوتی ہے, آپ کو سر بوجھل ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت آپ کا جسم یا آپ کے پورے بدن کا تقاضا یہ ہے کہ بستر پہ سو جو, اتا بستر نہ بھی ہو تو بھی سو جو. لیکن دل اس وقت کہتا ہے بیدار رہو, یہ سونے کا وقت نہیں ہے. عقل انسان کو کہتی ہے جاگو, اٹھو, یہ سونے کا وقت نہیں ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء آپ کو کچھ اور سمت دکھاتے, آنکھیں آپ کو بس وقت کسی اور طرف لے جاتی ہیں اگر دل کے کنٹرول میں نہ ہو, کان کسی اور طرف لے جاتے ہیں اگر دل کے کنٹرول میں نہ ہو, زبان کسی اور طرف لے جاتی ہے اگر دل کے کنٹرول میں نہ ہو. انسان آپ دیکھ رہے ہیں, گئے ہوئے ہیں لوگ, ابھی اسی وقت آپ مجلس میں ہیں, ممکن ہے کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہو, کوئی سینما میں بیٹھا ہو, کوئی ریسٹوران میں بیٹھا ہو, کوئی کسی لذت گاہ میں, عیاشی کے اڈے میں بیٹھا ہوگا. کون سی چیز اس کو وہاں لے کر گئی؟ اس کے اندر ہی موجود کوئی شعبہ اس کو وہاں لے گیا, اور آپ کے اندر موجود ایک شعبہ آپ کو یہاں لے آیا. آپ کو دل یہاں لے کر آیا ہے, آپ کو دل لے کر آیا ہے یہاں پر, اور انہیں دل نہیں, انہیں خواہش لے کے گئی ہے وہاں پر. دل تشخیص دیتا ہے اس وقت کیا کرنا ہے. اب حوالے نہ دیں ہم, فلاں نے یہ نہیں کیا, عموماً حوالے دیتے ہیں, امام خمینی نے قیام کیا, فلاں نے تو نہیں کیا, فلاں عالم نے تو نہیں کیا. خوب تیرے لیے حجت کیا ہے؟ میدہ, کان, ناک, آنکھ یا دل؟ دل کی بات سنتا ہے, یہ کس کی بات سنتا ہے تو؟ یہ دل عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ وہی عقل ہے. البتہ یا میں اشارہ کر دوں کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بار بار یہ الجھن بن کے ابھر رہا ہو یہ مطلب. عقل چند قسم کی عقل انسان کے اندر ہوتی ہے, ہر انسان کے اندر ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ایکٹیو ہو. ایکٹیو ایک آدھ عقل ہوتی ہے, باقی سٹینڈ بائی میں موجود ہوتی ہیں, ایکٹیو نہیں ہوتی. وہ ایک عقل ہے جس کا کام حساب کتاب کرنا ہے, جو نوٹ گنتی ہے, نفع نقصان, آج اتنی فائدہ ہوا, اتنا نقصان ہو گیا, یہ کام کروں فائدہ ہے, یہ کام کروں نقصان ہے. اس کو کہتے ہیں بنیا عقل, حساب گر عقل, کیلکولیٹر عقل. یہ سب کے اندر ہے اور ایکٹیو بھی ہے سب کے اندر, اور ہم عموماً اسی کو عقل مند کہتے ہیں جس کے اندر یہ زیادہ کام کر رہی ہو, جس کو نفع نقصان زیادہ. مثلاً یہ دو گھنٹے مجلس میں بیٹھ کر ضائع کرنے کے بجائے یہ دکان پہ بیٹھ لو, وہاں کیا ہوگا؟ مولانا جو باتیں کرتے ہیں ثواب ہی لینا ہے نا, تو دو گھنٹے ضائع کر کے وہ میں ادھر دو گھنٹے کماؤں گا اور شام کو اٹھتے ہوئے صدقہ دے جاؤں گا, اس سے زیادہ ثواب ہوگا مجھے. دیکھیں کیلکولیٹر نے حساب کر کے اس کو بتایا. یہ عقل بنیا یہ سب کے اندر ہے, اور ہم عموماً ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے ہیں جن کے اندر یہ حساب کتاب والی مفاد پرست عقل موجود ہے اور ایکٹیو ہے. یہ ایک عقل ہے انسان کے اندر, ایک عقل ہے چالاک و مکار جو انسان کو کہیں پھنسنے نہیں دیتی. چالاکی یعنی ایسی مہارت دکھاتی ہے, ایسا دو چلاتی ہے کہ دوسرے سارے کہیں پھنس جاتے ہیں آپ نہیں پھنستے, چالاکی سے نکل آتے ہیں. فرض کریں اگر یہیں پر کوئی ذمہ داری دینی ہو, بعض ایسے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں ذمہ داری, یا بعضوں کو دی جائے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دے دی مجھے قبول ہے, لیکن ایک آدمی اگر ذمہ داری دیکھے میری طرف آ رہی ہے تو پہلے ہی میرے پاس وقت نہیں ہے, میں بہت ان دنوں میں مصروف ہوں, میں آپ یہ کام کریں میں آپ کے ساتھ ہوں, میں ہر جگہ پر آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میں قبول نہیں کرتا. کیا کر دیا؟ جل دے گیا, چکر دے گیا, باہر جا کر کیا کہتا ہے کہ وہ فلاں آدمی بے وقوف پھنس گیا. آپ کیا ہو؟ میں بہت عقل مند ہوں, میں تو بہت تیز ترار آدمی ہوں, میں اس چکر میں نہیں آیا. یہ چالاک مکار عقل ہے. یہ معاویہ کے اندر یہ بہت زیادہ تھی, مکار عقل, چالاک عقل. ایک عقل ہے جس کو زنانہ عقل, میں اس کا نام رکھ رہا ہوں زنانہ عقل, ویسے اصطلاح میں فلسفے میں اس کا نام زنانہ عقل نہیں, میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور زنانہ عقل وہ نہیں ہوتی جو عورتوں میں ہوتی ہے, زنانہ عقل مردوں میں بھی ہوتی ہے. ابھی میں مثال دوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس کس میں ہے اور کس میں ہے, سب میں ہے, ایکٹیو کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے. زنانہ عقل کیا ہوتی ہے کہ جس کا کام ہے کہ اہم مسائل کو چھوڑ دینا, غیر اہم مسائل کو پکڑ لینا, بنیادی کاموں کو چھوڑ دینا اور ثانوی چیزوں کو پکڑ لینا, اس کو کہتے ہیں زنانہ عقل. موٹے فارمولے, قوانین, ضابطے توڑ دینا, جزیات کو پکڑ لینا, جزیات میں زیادہ چلے جانا, لا یعنی بے خود جزیات میں چلے جانا جن جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ زنانہ عقل ہے. وہ آپ دیکھیں یہ مردوں کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. یہ خواتین عموماً یہی کام کرتی ہیں کہ مہم مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوتی. مثلا آپ لے جائیں اپنی خاتون کو ساتھ لے جائیں کہ گاڑی خریدنی ہے, تو وہ کیا زیادہ سے زیادہ اس کی بہت جو توجہ ہوگی کس پر ہوگی؟ رنگ پر. گاڑی کے انجن فیل ہے, ٹائر ختم ہیں, باقی گاڑی جس طرح کی بھی ہو سکے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, رنگ یہ بہترین ہے, یہ پنک کلر جو ہے نا یہ لینا ہے ہم نے. آپ گھر خریدنے جا رہے ہیں, گھر میں کوئی اور چیز نہیں دیکھے گی, اس کی بنیادیں کیسی ہیں, اس کا سٹرکچر کیسا ہے, یہ بنا کب ہے, یہ مہنگا ہے, یہ سستا ہے, یہ سب کچھ بھی نہیں دیکھیں گی, فقط کچن میں لگی ہوئی ٹائل دیکھیں گی کہ یہ بہت خوبصورت ہے, مثلا کچن کا کیبنٹ بہت اچھا ہے, وہ جزی چیز اندر ڈھونڈ کے نکال کے لائیں گی. یہ زنانہ عقل ہے. اور ایک ہے عقل رہنما, عقل امام, عقل ہادی. وہ عقل جو انسان کو رہنمائی کرتی ہے, ہدایت کرتی ہے, جس کو دین نے کہا کہ یہ رسول باطنی ہیں, روایات میں جس کو رسول باطنی کہا گیا ہے. ہشام ابن سالم کو امام ہفتم نے اس عقل کی طرف رہنمائی کی کہ وہ اساس ہے, وہ بنیاد ہے. یہ عقل ہمیشہ یہ دل کے ساتھ ہے, یہ دل کے قریب ہے, بلکہ یہی عقل ہے جو انسان کو اس مرحلے تک پہنچاتی ہے. یہ عقل امام ہے, اس کا کام انسان کو اس حق تک, اس در تک پہنچانا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے. یہ عقل ہے جو انسان کو بچاتی ہے, یہ عقل ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے, اس عقل پر سارا دار و مدار ہے. بنیا عقل نہ, بنیا عقل کاروبار کے لیے ٹھیک ہے, نفع و نقصان کے لیے ٹھیک ہے. اب جن بزرگوں نے, علامہ اقبال نے اور دوسروں نے جو کہا کہ یہ عقل تمام محو تماشا ہے, لب بام ابھی اور دل عشق میں کود گیا, عشق کود گیا اور عقل ابھی حیران ہے, اس عقل سے مراد یہ عقل امام اور عقل ہادی نہیں ہے, چونکہ عاشق یہ خود ہوتی ہے یہ عقل, یہ عقل بنیا ہے, چونکہ یہ جان جاتی ہے, حساب کتاب کرتی ہے کہ آگ میں کودوں فائدہ کتنا ہوگا نقصان کتنا ہوگا, جنت ہی جانا ہے نا وہاں حور تک, تو یہ تو ادھر سے بھی جا سکتے ہیں ہم, یہاں بیچ میں سے جانا ضروری نہیں ہے, مجلس ہی سننی ہے, ٹی وی پہ سن لیں گے ہم, بعد میں کیسٹ سن لیں گے ہم, ابھی کیوں دکان چھوڑ کے جاؤں, ابھی کیوں آفس چھوڑ کے جاؤں, ابھی کیوں کاروبار چھوڑ کے جاؤں. یہ بنیا عقل ہے, اس کی انہوں نے مذمت کی ہے, یا مذمت کی ہے اس کی جو اہم مسائل کو درک نہیں کرتی, اصلی مسائل کو نہیں پوچھتی, چھوٹے جزی مسائل میں لگ جاتی ہے, وہ زنانہ عقل, اس کی ان بزرگوں نے مذمت کی ہے, ورنہ عقل قابل مذمت نہیں ہے, وہ عقل کی مذمت جائز نہیں ہے, چونکہ عقل اساسی سرمایہ ہے انسان کا, دین عقل کے لیے آیا ہے, انبیاء عقل کو ابھارنے کے لیے آئے ہیں. یہ بیچ کی بات تھی تاکہ ذہنی خلجان آپ کا ختم ہو جائے. عزیز من, عقل اور یہی دل, اس کو عقل بھی کہا گیا ہے, اسی کو دل بھی کہا گیا ہے, امت کو دل کی ضرورت ہے, اور بیدار بھی دل ہوتا ہے, عقل بیدار ہوتی ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے, تنام عینی ولا ینام قلبی, میری آنکھ سو جاتی ہے میرا دل نہیں سوتا, میرا دل نہیں سوتا, ہمیشہ بیدار ہے. بیداری دل کا کام ہے, بیداری عقل کا کام ہے. جس طرح ہر انسان کو خدا نے یہ ہدیہ عطا کیا ہے, امت کو بھی خدا نے یہ ہدیہ عطا کیا ہے. امت کا یہ ہدیہ, یہ امام کی صورت میں, رہبر کی صورت میں, پیشوا کی صورت میں ہے. سب سے اعلی نمونہ اس کا انبیاء کرام و ائمہ اطہار و معصومین ہیں, اور پھر وہ جن کی عقلیں اور جن کے دل تعلیمات معصومین سے منور ہیں. پاکستان کے اندر و برصغیر کے اندر ایک عقل, ایک دل پیدا ہوا ہے ملت کے لیے, اور وہ ہے علامہ اقبال. یہ دل ہے, یہ دل امت ہے, دل بیدار, یہ عقل بیدار امت ہے. علامہ اقبال عقل ہے امت کے لیے, امت اسلامیہ کے لیے, دل ہے امت اسلامیہ کا, جس کا کام بیدار کرنا و بیدار رہنا ہے. لیکن امت چلی نہیں, امت چلی بنیوں کے پیچھے, دل کے پیچھے نہیں چلی, دل کی بات نہیں مانی, اس عقل بنیا کی بات مانی, بنیا عقل کی بات مانی, زنانہ عقل کی بات مانی, اس چالاک عقل کے پیچھے ہم چلے, لیکن امام اور ہادی عقل کے پیچھے نہیں چلے. اب میں نام بار بار لیے بھی ہیں, آگاہ ہیں آپ بنیا عقل و چالاک عقل کون سی ہے. بہت سارے لوگوں کے پیچھے ہم چلے ابھی تک, چالاک لوگوں کے پیچھے چلے, بنیا لوگوں کے پیچھے چلے, زنانہ عقل والے لوگوں کے پیچھے چلے, اقبال کے پیچھے نہیں چلے. اقبال کی آواز ہی نہیں سنی, ندا ہی نہیں سنی, نہ سننے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے. یہ سب نمونے ہیں بیداری کے. آج رہبر معظم, یہ فخر ہے آپ شیعہ ہزار شکر کرو خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار نعمتوں پہ نعمتیں تشیع کو عطا کر رہا ہے, اور جتنے تشیع نے نعمتوں کی ناقدری کی اتنی کسی اور نے نہیں کی. عزیز من, کیا یہ کم لطف ہے کہ رسول اللہ تک تو سب مان رہے تھے, لیکن رسول اللہ کے بعد دوسروں نے کہا ہمیں عقل کی ضرورت نہیں, ہمیں دل کی ضرورت نہیں, امت اپنا کام چلا لے گی, آنکھیں کان ناک ہاتھ پاؤں مل کر اپنا نظام چلاتے رہیں گے, عقل کی ضرورت نہیں. لیکن تشیع کو خدا نے پھر بھی دل دے دیا, امام دے دیا. امام دے دیا، کیا یہ شکر کا مقام نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد آپ محروم نہیں رہے، امت کے دل سے امت محروم نہیں رہی؟ یہ الگ بات ہے کہ امت نے دل کی ایک بات نہیں سنی، دل کہتا رہا کچھ، علی فریادیں کرتے رہے، امام مجتبیٰ فریادیں کرتے رہے، امام حسین فریادیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی فریاد نہیں سنی. اور آج انہی کے مکتب سے جن کے دل منور ہیں وہ فریادیں کر رہے ہیں. آج رہبر معظم عرصہ زمانہ غیبت کے اندر پھر بھی خدا نے آپ کو بغیر دل و عقل کے نہیں رہنے دیا. امام خمینی جیسی نعمت اللہ نے دی، رہبر جیسی نعمت خدا نے دی. بیدار رہبر، آگاہ رہبر، شیعہ فخر کرو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بیدار ترین شخص اگر کوئی ہے تو وہ تشیعوں کے پاس موجود ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ پرکھ لو دنیا کے رہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جتنی قابل فخر چیزیں تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں. جو آپ کی برتری ہے دنیا کے اوپر، دل ہے جو سمجھاتا ہے انسان کو اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے. یہ بدن بیٹھا ہی رہتا اگر دل اس کو فرمان قیام نہ دے، اور جو دل کی بات نہ سنے وہ قیام نہیں کرتا. یہ ایک کہیں خاطرہ جس کو کہتے ہیں فارسی میں، خاطرہ یعنی خاطر میں رہ جانے والی بات کو خاطرہ کہتے ہیں. خاطرات یعنی وہ باتیں جو خاطر میں رہ جاتی ہیں، ذہن میں رہ جاتی ہیں، نہیں مٹتی، ناقابل فراموش واقعہ، اس کو کہتے ہیں خاطرہ، خاطر میں رہ جانے والی بات. یہ خاطرہ سمجھ لیں یا ایک ناقابل فراموش، مطلب کہ شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شہادت سے چند روز پہلے، دو روز یا تین روز پہلے، دو روز پہلے ظاہراً ان سے آخری ملاقات ہوئی پشاور کے اندر. اس وقت آخری ملاقات، اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ وقت گزرا تھوڑا سا، لیکن آخری جو ان کے حیات میں گفتگو ملاقات ہوئی وہ دو دن پہلے تھی شہادت سے. خاطرہ یہ کہ اسی وقت ان کے کمرے میں جہیں وہیں پہ وہ سوتے بھی تھے، وہیں پہ پڑھاتے بھی تھے، وہی ان کا آفس بھی تھا، وہی ایک ہی کمرہ لمبا سا ہال تھا اصل میں مدرسے کا، اسی کو انہوں نے اپنا مسکن بھی بنایا ہوا تھا، آفس بھی بنایا ہوا تھا، سب کام وہیں کرتے تھے. وہاں طلبہ کو پڑھانے کے لیے بلیک بورڈ تھا، اور بلیک بورڈ کے اوپر علامہ کا یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ یہ کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر، ایسے ہے یہ، یہ کس شوخ نے، یا ظاہراً اسی طرح مصرع اگر مجھے بھول نہ رہا ہوں، یہ کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. خوب یہ پہلے پڑھا تھا یہ شعر، ایسے نظر پڑی اس کے اوپر، چونکہ علامہ کا شعر تھا، خوب باقی کوئی خاص دھیان نہیں گیا، لیکن یہ ذہن میں تھا کہ یہ اس وقت سے لکھا ہوا تھا یہ شعر. بعد میں دو دن بعد جب شہید ہو گئے، اسی جگہ آغا کا جنازہ بھی رکھا ہوا تھا اسی بلیک بورڈ کے نیچے، اور بلیک بورڈ بھی رکھا اور شعر بھی لکھا ہوا تھا. ابھی بھی اگر تصویریں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، شاید اگر ہوں گی، اگر کوئی ایسی تصویر ہو اس بلیک بورڈ کی بھی بیچ میں تصویر ہو تو آپ کو وہ شعر ابھی بھی تصویروں میں لکھا ہوا نظر آئے گا. اور پھر دو دن بعد جب خبر شہادت ملی اور گئے وہاں پر، تو جنازہ آغا کا پڑا ہوا تھا خون آلود چہرے کے ساتھ وہاں, اور نہ البتہ اس وقت غسل دے کے لا چکے تھے بعد میں, اور لا کر وہیں رکھ دیا گیا اسی کمرے کے اندر وہیں پر, اور اسی بلیک بورڈ پر یہی لکھا ہوا تھا, یہ کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. خب یہ اس وقت یہ شعر سمجھ میں آیا کہ جب حالت قیام میں وہ لاش لیٹی ہوئی لاش تھی لیکن در حقیقت قیام کی حالت میں تھی, یہ قیام تھا, اور ایک راہبر امت کو بتا رہا تھا کہ سجدوں کا نہیں قیام کا وقت آ گیا ہے, اور اگر قیام کی جگہ سجدہ کیا عبادت باطل ہو جاتی ہے. قیام کی جگہ قیام کر, سجدے کی جگہ دیکھ وقت کس چیز کا آیا ہے, سجدے کا وقت آیا ہے یا قیام کا وقت آیا ہے. قیام کرے گا تو سجدہ آئے گا, اگر قیام نہیں کیا تو سجدے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جو قیام کے بغیر سجدوں میں چلے جائیں ان سجدوں میں کوئی تاثیر نہیں ہوگی, جو قیام کے بغیر سجدوں میں چلے جائیں یہ باطل سجدے ہیں. قیام کرو پہلے, نماز میں ترتیب ایسے ہی ہے نا, نماز میں آپ نیت کرتے ہیں پھر قیام ہوتا ہے, پھر رکوع کرتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں. قیام سے سجدے میں جاؤ, قیام میدان بناتا ہے تمہارے سجدوں کا. اگر قیام کے بغیر سجدوں میں چلے گئے یہ سجدے باطل سجدے ہیں, قیام نہیں کیا تم نے. ایک ملت کے لیے جب قیام ضروری ہوتا ہے, وہ ملت اگر قیام چھوڑ کر کوئی بھی حالت اپنا لے وہ حالت اس کو فائدہ نہیں دیتی, کیونکہ وقت وقت قیام ہے. قیام کے بغیر اس کی مشکل حل نہیں ہو سکتی. یہ گرے قیام کھولتا ہے, اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو گرا قیام سے کھلتی ہے قیام کر کے کھولو. پروردگار کا فرمانا ہے انما اعذکم بواحدہ, اے لوگو اے مومنوں اللہ تمہیں فقط ایک بات کرتا ہے, ایک بات زیادہ نہیں کرتا. انما اعذکم بواحدہ, خدا تمہیں ایک چیز کی اور ایک نصیحت کرتا ہے, وہ بس ان تقوموا للہ مثنا وفرادا, تم خدا کے لیے قیام کرو, اکیلے ہو تو بھی قیام کرو, اگر دو ہو تو بھی قیام کرو, اگر پوری جماعت ہو تو بھی قیام کرو, کہ تمہارے قیام کے بغیر مشکل حل نہیں ہوگی. قیام کے مقابلے میں ہے قعود, وہ جماعت جس کی قرآن نے مذمت کی ہے, جماعت قائدین ہے, قعود عین کے ساتھ, قائد نا قائد حمزے کے ساتھ ہے, قائد قیادت, قعود قیام و قعود, جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد, یہ قعود, قعدہ قاف عین دال, قعود یعنی بیٹھ لینا نشست, یہی حالت جو اس وقت ہماری, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, حالت قیام میں نہیں ہے, قعود کی حالت میں ہے. جب ایک ملت قعود کی حالت میں آ جائے, اس کو کہا گیا یہ جماعت قائدین ہیں, اور جو حالت قیام میں ہو قرآن نے اس کو کہا یہ مجاہد ہے, حالت کوشش و حالت تگ و دو میں ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن عظیما, خداوند تبارک و تعالی نے ان حالت قیام میں آئے ہوئے مجاہدوں کو فضیلت و برتری عطا کی ہے ان پر جو حالت قعود میں ہیں, نشستگان خفتگان سوئے ہوئے لوگ جو ہر شرائط میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر شرائط میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے اور کبھی ہاتھ پر ٹھوڑی دھر کے اور کبھی ہاتھ پر سر دھر کے, کبھی ہاتھ کے اوپر سر رکھ کے سو رہے ہیں, کبھی ہاتھ کے اوپر ٹھوڑی رکھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے منتظر فردا ہیں. یہی لوگ اگر قیام کریں, چند لوگ قیام کریں ان میں سے, قیام فقط جنگ نہیں ہے. جب قیام کا نام آتا ہے ہم فوراً جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. قیام یعنی بندوق, قیام یعنی گولی, قیام یعنی تلوار, قیام یعنی نیزہ. نہ عزیز من, قیام یہ جملہ ایک انقلابی لیڈر کا ہے بہت خوبصورت, کہ ان سے ایک پاکستانی نے پوچھا تھا کہ آپ انقلاب کیسے لے آئے. ان کے ایک اوائل انقلاب میں فوت ہو گئے, خدا انہیں رحمت کرے. ایک پاکستانی نے, یعنی جماعت اسلامی کے ایک بڑے لیڈر نے ظاہراً ان سے پوچھا تھا اوائل انقلاب میں کہ آپ ایران میں انقلاب لانے میں کیسے کامیاب ہوئے. تو انہوں نے بہت مختصر اور بڑا فصیح اور بہت بلیغ جواب دیا. کیا کہا؟ قمنا واقمنا واستقمنا, ہم اٹھے, ہم نے اٹھایا اور ہم نے استقامت کی. قمنا, ہم اٹھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم اٹھے, ہم نے ملت کو اٹھایا اور اٹھا کر اس قیام کو برقرار رکھا. استقامت یعنی قیام کو برقرار رکھنا. بیدار ہوئے, آگاہ ہوئے, قیام فقط جنگ نہیں ہے. بھلے ایک مرحلہ قیام کا مبارزہ ہے, پیکار مسلحانہ, لیکن قیام ایک طاغوت کا انکار یہ قیام ہے, یزید کا انکار یہ قیام ہے, طاغوتی نظام کا انکار یہ قیام ہے, امر بالمعروف کرنا یہ قیام ہے, نہی عن المنکر کرنا یہ قیام ہے. سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں اصلاح امت کے لیے. یہ قیام ہے سید الشہداء کا. ہم ہر کام قعود سے بیٹھے ہوئے حل کرتے ہیں. جو قیام سے مطلب حل ہونا ہے ہم وہ بھی ووٹوں سے حل کرنا چاہتے ہیں. جو قیام سے مطلب حل ہوتا ہے ہم وہ بھی سو کے حل کرنا چاہتے ہیں. قیام کے وقت قیام کرو. قیام کا مقصد قیام سے حاصل ہوتا ہے, قیام کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. یہ قیام کرو, کبھی اٹھو, بیدار ہو, جگ جاگو, جگاؤ. سید الشہداء نے دیکھا یہ امت حالت قعود میں ہے, یہ خفتگان ہیں, یہ نشستگان ہیں, یہ افتادگان ہیں, یہ اہل قعود ہیں, یہ اٹھنے کے قابل نہیں. انہیں اٹھایا جائے, انہیں ہمت دی جائے. بس اوقات ایک انسان اٹھ سکتا ہے لیکن اس کا گمان یہ ہے کہ مجھ پہ فالج طاری ہو گیا ہے, میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں. اور بعض اوقات واقعی فالج ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. ایک ماجرہ ابن سینا کا ہے, بعض لوگ اس کو محمد ابن زکریا رازی کی طرف نسبت دیتے ہیں, بارکہ دونوں بڑے طبیب تھے, دونوں میں سے جس کا ہو ہے صحیح واقعہ ہے. ابن زکریا رازی بہت بڑے طبیب تھے, فارماسسٹ, دوائیں بناتے بھی تھے اور بہت عالمگیر شہرت تھی ان کی. اس زمانے کا بادشاہ سامانی وہ بیمار ہو گیا, مفلوج ہو گیا, پاؤں اس کے شل ہو گئے. تمام اطباء کو, ڈاکٹروں کو اس وقت کے بلایا گیا لیکن کسی نے بھی علاج نہیں کیا. محمد ابن زکریا رازی کو کہا گیا, یہ کسی اور شہر میں تھے, وہاں سے انہیں لے کر آئے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے, اس کا علاج کرو. آج دیکھا, معائنہ کیا, بیماری اس کی سمجھ گئی, اٹھ نہیں سکتا تھا وہ, پاؤں شل ہو گئے اس کے. اب اس طبیب نے اس کے درباریوں کو, سرکاری جو افسران تھے اس کے, ان کو اکٹھا کیا. اس نے کہا کہ یہ قابل علاج ہے لیکن اس کے علاج کے لیے آپ لوگوں کو میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. علاج یقینی ہے, میں تمہیں یقین دلاتا ہوں علاج ہو جائے گا لیکن آپ کے تعاون سے ہوگا. اگر آپ نے تعاون نہ کیا پھر علاج نہیں ہو سکتا. ان کا کیا تعاون ہوگا؟ کہا کہ جو میں کہتا ہوں بس ویسے کرتے جاؤ, اس سے ہٹ کر کوئی قدم, جو بھی دیکھو جو بھی سنو, آپ نے کرنا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ جیسے کہو بادشاہ ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا میں, وہ لے گیا بادشاہ کو حمام کے اندر, وہ عمومی حمام جو ہوتے ہیں ایران کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر ہیں, پاکستان میں بھی شاید کسی زمانے میں رہے ہوں گے. عمومی حمام یعنی اتنا بڑا علاقہ ہوتا ہے جس کے اندر گرم پانی ہوتا ہے, بڑا گرم ماحول ہوتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے اس میں غسل خانے بنے ہوتے ہیں, اور ساری پبلک مل کے وہاں پر غسل کرتے ہیں. سوئمنگ پول نا وہ نہیں ہوتا حمام, وہ آج کل کی پیداوار ہے. یہ گرم حمام جس طرح چھوٹا غسل خانہ آپ کے گھر کا ہے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مثلا بیسیوں ہوتے ہیں, اور بڑا ایران میں دیکھا ہوگا بعض جو لوگ گئے ہیں, اب وہاں بھی ختم ہو گئے. یہ بہت گرم ہوتا ہے, اس میں چونکہ صبح و شام رہتا ہے گرم پانی اس میں چلتا رہتا ہے, تو پورا ماحول اس کا گرم ہوتا ہے بخار کی طرح. یہ جس طرح آج کل کیا بنایا انہوں نے زہر مار, گیزر نہیں بھائی, سونا جی, سٹیم, سٹیم بات جس کو کہتے ہیں, ہاں جکوزی, یہی پورا آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا حال پورا جکوزی بن جائے اگر, اور آپ سارے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں. اب ظاہر ہے سب نے نہیں دیکھا ہوا یہ, اس کے اندر بخار, آپ کے بخار ہوتے ہیں پانی کے, اندر لے گیا جا کر اس حمام میں بٹھا دیا. خوب یہاں تک تو ٹھیک تھا, درباریوں کے لیے بھی بادشاہ کے لیے. پھر اس نے کہا کہ حمام کا دروازہ بند کر دو, اندر باہر دونوں سے تالے, اور کہا کہ میں اس کا علاج شروع کروں گا, ممکن ہے یہ شور مچائے بادشاہ, تو آپ لوگ گھبرانا نہیں, یہ علاج کا حصہ ہے. بادشاہ کو بٹھایا سامنے کرسی پر یا نیچے زمین پر, انہوں نے مفلوج بادشاہ تھا, اس کو جا کر بٹھایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ, اور خود کرسی لگا کر سامنے محمد ابن زکریہ رازی بیٹھ کر, اور بادشاہ, اب وہ شاہ ہے, نسل اندر نسل شاہ ہے, مثلا شاہوں کا مزاج آپ کو پتا ہے, وہ چاپلوسی کے علاوہ کوئی اور بات, ان کو اگر آپ معمولی سیدھے طریقے سے نام لیں تو بگڑ جاتے ہیں, نام لینے کے لیے وہ ان کے پہلے بہت سارے القابات آپ استعمال کریں. آپ حضرت اعلی حضرت و ملک والا و صاحب ہمایونی و صاحب الجلالہ و فلاں فلاں, پھر اس کا نام لیں آپ. بادشاہ اس وقت مڑ کے دیکھتا ہے کوئی مجھے بلا رہا ہے. اس بادشاہ کو, اس نازک مزاج کو محمد ابن زکریہ نے بٹھا کے سامنے تو شروع کیا, کہا کہ تم شاہ ہو, بے غیرت آدمی, بے حیا آدمی, بے شرم آدمی, سست آدمی, نکمے, نکھٹو کسی زمانے کے تم. اب دیکھیں ایک بادشاہ کو جب یہ باتیں کریں تو کیا گزر گئی اس کے اوپر, اس کا تو خون کھولتا ہے, پھٹتا ہے وہ تو, جس نے ساری عمر یہ باتیں بلکہ دوسروں کو یہ سنائی تھی, آج خود کو سننی پڑ گئی. خوب اس نے بھڑکایا, خوب اس کو تپایا, اتنا تپا شاہ کہ پہلے اس نے بولنا چیخنا شروع کیا, اور درباریوں کو بلایا, جلاد جلدی ہو اس کا آ کر سر قلم کر دو, لیکن وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ آپ جو بھی سنو آنا نہیں ہے, ادھر کوئی بھی نہ آئے, اور اسی طرح پوری گردان اس نے سنا دی اس کو, جو منہ میں آیا شاہ کو کہتا رہا اس کو. آخر کار شاہ بھڑک گیا, بہت تپ گیا, اس کے بس سے برداشت سے باہر ہو گیا یہ سب کچھ سننا. جب برداشت سے باہر ہوا تو اٹھ کے کھڑا ہو کے حملہ وار ہوا محمد ابن زکریہ رازی پر. اس وقت محمد ابن زکریہ رازی نے دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے دروازہ کھولا, اور اس نے کہا کہ جلدی سے میں نکل آیا ہوں, تم دوبارہ دروازہ بند کر دو, اندر کوئی بھی نہ جانا اس وقت, تم جو جائے گا وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھے گا. کہا کہ ابھی یہ شام تک ادھر ہی رہے, اور خود چلا گیا. وہ سمندری راستہ تھا, پہلے کشتی وہاں کھڑی کر کے آیا تھا, کشتی پہ بیٹھا, وہاں سے فرار کر کے دوسرے ملک چلا گیا. ادھر سے شاہ اندر مسلسل بادشاہ کھٹکا رہا ہے, دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, دروازہ کھولو, دروازہ کھولو, وہ نہیں کھولتے. پار کے وہ تھک کے پھر آخر کار بیٹھ گیا, خستہ ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کے, انہوں نے نہیں کھولا. اس نے کہا مجھے باہر آنے دو, میں تم سب کو قتل کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, دھمکیاں دینے لگا ان کو اندر سے. بار کے جب دیکھا انہوں نے تھک گیا ہے, اور ابھی ڈاکٹر نے بھی کہا تھا اتنے بجے کھولنا, انہوں نے دروازہ کھولا بگڑا ہوا تیش میں غصے میں اور باہر آیا. درباری سارے دیکھ کر حیران کہ یہ اپنے قدموں پر چل رہا ہے. یقین آ گیا انہیں کہ یہ طبیب بہت حاذق طبیب تھا کہ مفلوج شاہ کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا اس نے. اس وقت انہوں نے متوجہ کیا کہ بادشاہ سلامت آپ تو اپنے پاؤں پر چل رہے ہیں. متوجہ ہوا کہ واقعی میں تو چل رہا ہوں, میں تو کھڑا ہو گیا ہوں, میں مفلوج نہیں ہوں, میں بیمار نہیں ہوں, کھڑا ہو گیا. کوئی دوا نہیں پلائی اس نے, بغیر دوا پلائی کھڑا ہو گیا. اس وقت اس کو خیال آیا کہ وہ جو کچھ مجھے کہہ رہا تھا وہ سارا علاج تھا, در حقیقت میرا وہ میرا علاج کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ اس نے باہر سے طبی طریقہ ہے کہ اس نے باہر سے گرم ماحول کے اندر اس کو رکھا تاکہ اس کے جسم اور اس کے مسل اور اس کے بدن کی ہر چیز وہ نرم ہو جائے بیرونی حرارت کی وجہ سے. لیکن بیرونی حرارت کافی نہیں ہے جب تک اندر سے حرارت پیدا نہ ہو. اس نے اندرونی حرارت, زہر اب شہوں کے لیے اندرونی حرارت کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہو سکتی, اسے اللہ کے نام پر حرارت پیدا نہیں ہو سکتی تھی. شاہ کے اندر حرارت پیدا کرنے کے لیے یہی تھی کہ نکمہ اور نکھٹو جو کچھ اس کے منہ میں آیا. اندرونی حرارت جب پیدا ہوئی تو وہ بند رگیں خون کی اس کے تیش کی وجہ سے کھل گئیں اور خون اس کے بدن میں دوڑنے لگا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس وقت متوجہ ہوا یہ میرا علاج ہے. اس نے کہا کہ جلدی اس طبیب کو بلاؤ جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے. کہا طبیب زندگی بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو گیا. اسے پتا تھا کہ اس کو پھر کسی وقت یاد آ جائے گا کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے, شاہ ہے کسی وقت بھی بگڑ جائیے. وہ انعام بھی اس نے نہیں لیا. عزیز من یہ واقعہ کیوں, یہ سچا واقعہ ہے, من گڑت نہیں ہے, کتابوں میں موجود ہے, طب کی کتابوں میں نمونے کے طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے, یہ سچا واقعہ. میں کیا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مفلوج ہو جائیں جب قومیں, جب قوموں کی رگوں میں خون دوڑنا بند ہو جائے, جب قوم کے اعضاء شل ہو جائیں, جب قوم کے اعضاء مفلوج ہو جائیں اور قوم زمین بوس ہو جائے و زمین گیر ہو جائے, اس قوم کو کھڑا کرنے کی قیام کی ضرورت ہے. لیکن قیام کے لیے اس کے اندر تڑپ اور حرارت کی ضرورت ہے, اور وہ تڑپ جو قوموں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ان لقتل الحسین لحرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. وہ حرارت عشق حسین, وہ قتل حسین و شہادت حسین کی حرارت ہے جو ہر مردہ و ہر مفلوج قوم کو اٹھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہے. امام علیہ السلام نے یہ قیام کیا امام کو خدا نے. میں چاہتا تھا اس موضوع پر بھی, لیکن آج آخری فرصت ہے, وقت بھی ہمارا گزر چکا ہے, ملانا چاہ رہا تھا. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں بیست غدیر عاشورہ اور ظہور, یہ چار رکن ہیں کہ یہ آپس میں ملیں, یہ جڑیں, یہ کڑیاں آپس میں ملیں, دین کا نظام برپا ہوگا. بیست یعنی خدا نے جس کو قیام عطا کیا ہو, خدا نے جس کو بڑھکایا ہو, خدا نے جس کو گرمایا ہو, اس کو کہتے ہیں مبعوث. او الذی بعث, بعث بھیجنے کو نہیں کہتے, بعث ابھارنے کو کہتے ہیں, بڑھکانے کو کہتے ہیں عربی زبان میں, اچھل کے کوئی چیز جو باہر آئے پانی اس کو بعث کہتے ہیں. او الذی بعث, خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جو انہی انسانوں میں سے ایک انسان کو انتخاب کرتا ہے, اس کو بھڑکاتا ہے, اس کو اکساتا ہے, اس کو ایسا بھرتا ہے کہ پھر وہ فرعونوں اور تاغوتوں کے سامنے بھی جب سارے مل کر اس کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ پھر بھی نہیں بیٹھتا, کیونکہ اللہ کا بھڑکایا ہوا ہے, اللہ کا ابھارا ہوا ہے. اور جو اللہ کا ابھارا ہوا ہے اس کا کام ہے اپنی ملت کو آ کر مبعوث کرے. اپنی ملت کو آ کر اٹھائے قیام کرے. سید الشہداء نے قیام کیا, سید الشہداء کو اللہ نے اٹھایا تھا, خدا نے ابھارا تھا. وہ غیرت, وہ سب کچھ جو سید الشہداء کے اندر معجزن تھا, جو سید الشہداء کے لیے قابل برداشت نہیں تھا, وہ کیا تھا؟ یزید. نظام طاغوت, نظام یزیدیت, امت کی یہ حالت سید الشہداء کے لیے قابل تحمل نہیں تھی. یہ ناقابل برداشت حالت نے حسین کو اٹھا دیا, اور پھر حسین علیہ السلام نے امت کو دعوت دی, لیکن امت اٹھی نہیں, کیونکہ مفلوج ہو چکی تھی یہ امت. امام نے فرمایا میں ایسا کام کروں گا, آج جو تم میری زندگی میں نہیں نکلتے ہو, میں ایسا کام کروں گا قیامت تک تم گھروں میں نہیں بیٹھ سکو گے, تم گھروں میں نہیں بیٹھ سکو گے. اور دیکھیں امام نے وہی کام کیا, نکال دیا نا گھروں سے. آج شب آپ کو گھر ہونا چاہیے تھا, آج شب آپ کو کاروبار میں ہونا چاہیے تھا, آج شب آپ کو گرم بستر پہ ہونا چاہیے تھا. اس پڑوش پاکستان میں خطرے کے اندر پھر بھی آپ آ گئے ہو. صبح عاشور ہوگا, صبح عاشور کون آپ کو لائے گا؟ کسی کی دعوت پہ ہوگے عاشور کے دن, کسی پارٹی کی دعوت پر کال پر آؤ گے تم؟ نہیں آؤ گے. کون سی چیز صبح نکالے گی آپ کو؟ سب کو نکالے گی حرارت حسینی, حسین ابن علی. اس لیے کہ حسین ابن علی نے عاشور میں, کربلا میں ایسا اقدام کیا کہ کوئی باضمیر انسان اب بیٹھ ہی نہیں سکتا. یہ تحریک تھی, یہ کربلا تحریک تھی اٹھانے کے لیے, ابھارنے کے لیے. اور یہ عزاداری تحریک ہے اٹھانے کے لیے, ابھارنے کے لیے. اور اگر یہ تحریک ہی رہتی, رسم نہ بنتی, یہ تحریک ہی رہتی, یہ بزم نہ بنتی. بزم یعنی بیٹھے ہوئے کی جگہ. اگر یہ بزم نہ بنتی, یہ رسم نہ بنتی, تحریک رہتی, یہ تحریک تمام یزیدیت کو ننگل جاتی, ختم کر دیتی. یہ تحریک خود خطرے میں نہ ہوتی, آج ہماری یہ صورتحال نہ ہوتی. عزیز من, حسین ابن علی نے ہمیں گھروں سے نکال دیا, اور یہ وہ مرحلہ تھا جو حضرت زینب اولیا نے طے کیا. بہت اہم کردار ادا کیا بی بی نے کہ کربلا کی تحریک کو اس مرحلے میں داخل کر دیا جو کسی کے کنٹرول سے باہر ہو گیا. کوئی یزید بھی اس کو اب کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. صرف وہی لوگ اس کو بے خاصیت و بے اثر کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کو رسم و بزم بنا دیا, ورنہ یزیدیوں نے روکنا چاہا نہیں روک سکے. بی بی نے اس کو تحریک بنا دیا, بھائی کے قیام کو تحریک میں بدل دیا. یہ تحریک آزاد جاری ہے عزیز من, اس کے اندر بے پناہ طاقت موجود ہے. اس تحریک کے اندر یہ قیام ہے, یہ فرعونوں کے خلاف, یزیدیوں کے خلاف, طاغوتوں کے خلاف, نظام طاغوت کے خلاف یہ قیام ہے. یہ عذاب بزم بن جائے گی, اس بزم میں طاغوت کے لیے ووٹیں مانگی جائیں گی. اس تحریک کو کوئی تملک نہیں کر سکتا, اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا, آزاداری کا کوئی مالک نہیں بن سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے کہنے پر آئے. میں اگر یہ کہوں کہ آپ میری وجہ سے آئے مجلس سننے, یہ غلط ہے. بانی مجلس کے میری وجہ سے آئے ہیں, یہ غلط ہے. سب کیوں آئے ہیں؟ حسین ابن علی کے لیے آئے ہیں. اگرچہ آج اسب وعدہ آپ کو کچھ سوالوں کے جواب بھی دینے تھے, لیکن وقت ختم ہو چکا ہے, چونکہ اگلی مجلس میں بھی پہنچنا ہے. وہاں شہر کے اندر مسجد کشمیریہ میں, اس کے بعد مجلس شب عاشور میں پہنچنا ہے. وقت کم ہے, وہاں بھی محدود ہے وقت. عزیزان, سید الشہداء نے, معذرت چاہتا ہوں جن عزیزوں نے سوال ہیں, سوال محفوظ ہیں, انشاءاللہ پھر کسی فرصت میں ان کے جواب آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. سید الشہداء نے ہر قدم انوکھا اٹھایا، اسی لیے کہ ایسا کام کروں کہ پھر کوئی بیٹھ نہ سکے آرام سے، چین ختم کر دوں ان کا، فالج ختم ہو جائے ان کا، کھڑے ہو جائیں، پھر کسی فرعون و طاغوت و یزید سے نہ ڈریں، نہ دہشت گردوں سے ڈریں، نہ خود کش بمباروں سے ڈریں، نہ حکومتوں سے ڈریں، کسی سے نہ ڈریں، نہ امریکہ سے ڈریں، کسی سے نہ ڈریں۔ اس بیداری کی ضرورت تھی عزیزان، اور وہ کربلا ہے، عاشور ہے، اور خدا شاہد ہے کہ اگر عزاداری اس سمت میں ہوتی جس سمت میں سید الشہداء نے حرکت شروع کی، اور جس سمت میں جناب زینب اولیاء نے اس کو رہنمائی کی، آج کسی یزید وقت کی جرت نہ ہوتی رسول اللہ کی بے حرمتی کرتا، اس طرح جد حسین کی شان میں گستاخی کرتا، اور پھر اس طرح دندناتا پھرتا۔ لیکن انشاءاللہ خدا وہ دن لائے گا جب حسین کے خون پاک کے صدقے، اور حسین کی اولاد کے خون کے صدقے، اور انصار حسین کے خون کے صدقے، اور ان شہداء کے خون کے صدقے، انشاءاللہ خداوند اس ملت کے اندر بیداری لائے گا، وہی بیداری اس ملت کے ہاتھوں گستاخان رسول انشاءاللہ نابود ہو جائیں گے۔ تحریک کربلا ایک یزید کے خلاف نہیں تھی، ہر یزید کے خلاف ہے، اس کی تصحیح کر لیں ہم، ہر یزید کے خلاف ہے۔ اور جب یزیدیت مردہ باد کہتے ہیں، یعنی ہر دور کی یزیدیت مردہ باد ہے، اور تحریک کربلا کا معنی یہ ہے، مقصد یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہر دور کا عزادار اپنے دور کے یزید کی طرف توجہ کرے۔ وہ یزید جو حسین نے نابود کر دیا، اس مردہ یزید کو مردہ باد کہنا آسان ہے، اپنے دور کے زندہ یزید کو مردہ باد کہو، اپنے دور کے زندہ یزید کو نابود کرو، اس کی یزیدیت کا بھانڈا پھوڑو، اس کی یزیدیت کے خلاف قیام کرو، اس کی یزیدیت کو رسوا کرو، اس کے نظام کو نابود کرو۔ یہ آج کے عزاداری کا یہ پیغام ہے، یہ تحریک جاری ہے، اس تحریک میں ہر زمانے کا یزید نابود ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے دیکھا امام خمینی نے اسی تحریک کے ذریعے وہ ایران کے اندر جو یزید بیٹھا تھا اس کو فنار کیا، نابود کیا۔ ہر دور میں یہ ہوگا، پاکستان میں بھی یہی ہوگا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یہ بیدار انسان خود نہیں ہوگا، انسان کو بیدار کرنا پڑے گا، اور بیدار ہونا پڑے گا، ہمیں خود انسان کو بیدار کرنا پڑے گا۔ اور جب انسان بیدار ہو گیا، راہ حسین پہ چل پڑے گا۔ صرف یہ نہیں کہے گا ہمارے ہیں حسین، فقط یہ نہیں کہے گا ہمارے ہیں حسین، بلکہ کیا کہے گا، میں حسین کی راہ پر ہوں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر دور کا انسان کیا کہے گا، میں راہ حسین ابن علی پر ہوں، پھر لبیک حسین کہہ کر راہ حسین میں آ جائے گا، پھر کاروان حسین ابن علی میں شامل ہو جائے گا، پھر اپنے زمانے کے یزید کے خلاف نبرد کے لیے تیار ہو جائے گا۔ سید الشہداء نے اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے ہر قدم بہت انوکھا اٹھایا، گھر سے چلے بڑے عجیب انداز سے، مکہ چھوڑا بڑے عجیب انداز سے، اور بڑے عجیب دن مکہ چھوڑا، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا، جب حاجی حج کرنے جا رہا ہے، حسین نے مکہ چھوڑ دیا، تاکہ ہر کام ایسا ہو جو بلایا نہ جا سکے۔ کوفہ کا رخ اختیار کیا، کوفہ کے درائز اپنے سفیر کی شہادت کی خبر ملی، رخ موڑ لیا، کربلا پہنچ گئے، اور کربلا میں پہنچ کر ہر قدم ایسا اٹھایا جس میں سے ہر قدم انسان کو تڑپاتا رہے گا، پیاس برداشت کی جس کا ذکر انسان کو تڑپاتا رہے گا، سختی برداشت کی جس کی یاد انسان کو تڑپاتی رہے گی. اپنی اولاد پیش کی حسین کا ایک ایک علی یاد کر کے دنیا ساری عمر تڑپتی رہے گی, بیٹھنے نہیں دیں گی. اور پھر جب بہن کی باری آئی, بی بی نے اس سے زیادہ قدم اٹھایا, ایسے مقامات پہ گئی جن کی یاد کر کے دنیا تڑپ اٹھے گی. ایسے مقامات پہ گئی, ایسے درباروں میں گئی, ایسے بازاروں میں گئی, ایسی حالت میں گئی, ایسی حالت میں گئی جس کی یاد بھی دنیا کو تڑپاتی رہے گی, آرام سے بیٹھنے نہیں دے گی. لیکن عزیزو, ایک تڑپا دینے والا کام جو سید الشہداء نے انجام دیا, جو امام زمانہ فرماتے ہیں, میرے بابا کے ذکر مصائب پڑھنے والوں اس کا ذکر ضرور کیا کرو, شاید امام زمانہ کو بھی تڑپا دیتا ہے یہ واقعہ. امام فرماتے ہیں, میرے بابا کا ودا ضرور بیان کیا کرو. سید الشہداء جب میدان کربلا میں سب کچھ پیش کر چکے راہ خدا میں, علی اصغر بھی ذبح کروا چکے, عباس علمدار بھی جب پیش کر چکے, جب بالکل تنہا رہ گئے, وطرن موتور, تنہا ہے تنہا, میدان کربلا میں استغاثہ بلند کیا, یا فرسان الحجا, میرے شیرو کہاں ہو تم, کیوں بولتے نہیں ہو, کیوں جواب نہیں دیتے ہو. ایک تو وہ وقت تھا, میں تم میں سے ایک کو بلاتا تھا, تم سارے دوڑے ہوئے آ جاتے تھے. آج میں سب کو نام لے لے کے پکار رہا ہوں, میں پکار رہا ہوں, میرے حبیب کہاں ہو, مسلم ابن اوسجا کہاں ہو, بریر کہاں ہو, میرے عباس کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو, سب کو بلا رہا ہوں, کوئی نہیں بولتا. امام گنج شہدا میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں, میرے شیرو آپ یہاں سوئے ہوئے ہو, تمہارا مولا تنہا ہو گیا, حسین غریب ہو گیا, حسین تنہا رہ گیا. سید الشہداء گنج شہداء سے واپس آئے, بی بی کے خیمے میں آئے, جناب زینب اولیہ کے پاس, اور آ کر فرمانے لگے, بہنا وہ پرانا لباس جو میں نے مدینے میں دیا تھا وہ نکال کے مجھے دے دینا. بی بی سنتی ہے, بہیا کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے, روتی ہے ساتھ, اور کیا کہتی ہیں, بہیا جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے, لمحہ جدائی آ گیا ہے, بس ہم جدا ہونے والے ہیں, چونکہ مجھے بتایا گیا تھا جب بھائی پرانا لباس مانگے سمجھ لو جدائی کا وقت آ گیا ہے. امام فرماتے ہیں, بہنا وہ وقت قریب آ گیا ہے. بی بی پرانا لباس نکال کے دیتی ہے, امام پرانے لباس کو لے کر جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کرتے ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بناتے ہیں. بی بی عرض کرتی ہیں, بھیا یہ تو بہت پرانا لباس ہے, اس کو اور پھاڑنے کی کیا وجہ ہے. توجہ کرو امام نے کیا جواب دیا. امام فرماتے ہیں, بڑے بے حیا کمینے دشمن سے پالا ہے, مجھے معلوم ہے جب مجھے شہید کر دیں گے میری لاش کو لوٹ لیں گے, آ کر میری لاش کو جب لوٹیں گے میں پس شہادت اریانی برداشت نہیں کر سکتا, میرا تن اریان نہ ہو جائے, اس لیے یہ پرانا لباس پہنتا ہوں, شاید اس کو پرانا پھٹا سمجھ کر میرے جسم پر چھوڑ کر چلے جائیں, حسین کا تن اس ریت پہ اریان نہ ہو جائے. قربان حسین پہ لباس دے دیا, لباس کو امام نے پہنا, اوپر معمولی لباس پہنا, اس کے اوپر جنگی لباس پہنا, اور پھر اس کے بعد جناب زینب اولیہ سے فرمایا, بہنا ساری بیبیوں کو اکٹھا کرو, میں سلام آخر کر لوں بیبیوں سے, میں آخری ودا کر لوں اپنی بہنوں سے, اپنی پھوپھیوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیبیوں سے, میں سلام آخر کر لوں. سب بیبیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں خیمہ حسین ابن علی میں, کون بیبیاں, جو کوئی اپنے بھائی کو رو رہی تھی, کوئی اپنے شوہر کو رو رہی تھی, کوئی اپنے بچوں کو رو رہی تھی، لیکن سب کو یہ ڈھارس تھی حسین زندہ ہیں، اب آ جاتی ہیں، وہ آخری سہارا بھی جانے والا ہے، حلقہ بنا کر سید الشہداء کو حلقے میں لے کر سید الشہداء کی زیارت شروع کرتی ہیں۔ ایک بچی سید الشہداء کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے، فریادیں کرتی ہے، بین کرتی ہے، کوئی بی بی بڑھ کر سید الشہداء کے بازوؤں پہ بوسے دیتی ہے، کوئی بی بی پیشانی چومتی ہے، کوئی بی بی دستار چومتی ہے، جناب زینب اولیا بار بار بھیا کی گردن چومتی ہیں۔ ایک دفعہ بوسہ دے کے فرماتی ہیں، بھیا یہ ماں زہرا کی جانب سے ودا ہے، بھیا یہ بابا علی کا بوسہ ہے، بھیا یہ جد پیغمبر کا بوسہ ہے، یہ بھیا حسن کا بوسہ ہے۔ سید الشہداء کو بیبیاں گریا و بکا میں ودا کرتی ہیں، سید الشہداء آتے ہیں خیمے سے باہر، بیبیاں خیمے کے اندر در خیمہ پر کھڑی ہو جاتی ہیں، امام آتے ہیں اپنے ذوالجناح کے قریب، وتر الموتور حسین تنہا ہے تنہا، ذوالجناح کے قریب آ کر امام کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک وہ وقت تھا جب امام سوار ہونا چاہتے، جوانان بنو ہاشم اکٹھے ہو جاتے، کوئی گھوڑے کی رکاب تھامتا، کوئی گھوڑے کی لگام تھامتا، سب مل کر اپنے مولا کو سوار کرتے، لیکن آج کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ امام سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں مقتل کی طرف، لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ امام فرماتے ہیں، اے باوفا حیوان، مجھے معلوم ہے تو پیاسا ہے، تو بڑا باوفا ہے، تو صبح سے میرے ساتھ مقتل آ رہا ہے جا رہا ہے، 72 لاشیں اٹھا کے تو نے لائی، 72 لاشیں تو لے کر آیا، تو تھک گیا ہے، بس آخری دفعہ حسین کو لے جاؤ، پھر اس کے بعد لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ امام نے جو گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر اس کے بعد حسین سے زین چھوٹ گئی، دوبارہ زمین پر آ گئے۔ کیا منظر تھا، بچی چھوٹی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر فریادیں کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر نہ جا، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر نہ جانا، میرا بابا پیاسا ہے، میرا بابا خستہ ہے، اگر میرے بابا کو لے کر جاتے ہو تو پہلے نہر فرات پہ لے جانا، میرے بابا کو پانی پلا لینا، اور جب میرے بابا کو اتارنا چاہو تو ذرا نرم زمین پر اتارنا، میرا بابا خستہ ہے۔ جب بچی نے یہ بین شروع کیے، امام علیہ السلام بچی کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی اتنی دکھیا بہن نہ کر، اپنے بابا کو میدان میں جانے دے، میری بچی تیرے رونے کا یہ مقام نہیں، تو نے بازاروں میں رونا ہے، تو نے درباروں میں رونا ہے، تو نے شام کے ویرانوں میں رونا ہے، میری بچی چپ ہو جا، ابھی اتنے دکھیا بہن نہ کر، حسین کو میدان میں جانے دے۔ مولا دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، مولا چند قدم چلتے ہیں، جناب زینب اولیاء سے خیمہ چھوٹ جاتا ہے، خیمے سے نکل کر بھیا کے پیچھے چند قدم چلتی ہے، حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ بہن خیمے سے باہر آ گئی، گھوڑا روک کر کیا فرمایا، زینب خیمے کے اندر چلی جائے، جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آنا۔ بی بی در خیمہ پہ لوٹ جاتی ہے، امام جب مقتل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، چند قدم اٹھاتے ہیں تو بی بی کیا کہتی ہے، محلن محلا، اے ابن زہرا، او فاطمہ کے بیٹے، او زہرا کے لال، ذرا آہستہ آہستہ جاؤ، ذرا آہستہ آہستہ جانا، مڑ مڑ کے ہمیں اپنی یہ حسین صورت دکھاتے جاؤ، ہم پھر اس صورت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ازاکم ربکم، جزاکم ربکم، بی بی خدر خیمہ، ستون خیمہ پکڑ کر کھڑے ہو جاتی ہے۔ شب عاشور ہے عزیز من، حسین کی آخری رات ہے عزیز من، حسین کی آخری شب ہے عزیز من، بی بی در خیمہ پکڑ کر کھڑے ہو جاتی ہے، مولا روانہ ہو جاتے ہیں، مقتل میں جا کر
علی کے پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کر دی، پیاسے نے عجیب جنگ شروع کر دی، جدھر حملہ کرتے ہیں فوج بھاگ جاتی ہے، لیکن جب امام حملہ کرتے ہیں تکبیر لگاتے ہیں مقتل کے اندر آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر سنتے ہیں جناب زینب علیہ کے دل کو ٹھارس آ جاتی ہے، بیویوں کو تسلی ہو جاتی ہے، ابھی بھیا زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے، پھر آواز آتی ہے اللہ اکبر، جب تکبیر کی آواز آتی ہے بیویاں سمجھ جاتی ہیں بھیا زندہ ہے، لیکن عزاداروں ایک دفعہ تکبیریں ختم ہو گئیں، تکبیریں ختم ہو گئیں، گرد و غبار اٹھنے لگا، گرد و غبار اٹھنے لگا، جب گرد و غبار دیکھا بیوی نے درے خیمہ چھوٹ گیا، دوڑ کر چلی گئی ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو کر، جو منظر دیکھ رہی ہے وہ منظر اللہ کسی کو نہ دکھائے، کیا منظر دیکھتی ہے، حسین سجدے میں ہے، شمر لعید خنجر لہراتا ہوا آ رہا ہے، پشت حسین پہ زانو رکھ کر خنجر چلاتا ہے، جب ہر وار چلاتا ہے ٹیلے سے کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے واہ حسینا، واہ محمدا، واہ فاطمہ، واہ مصیبتا، واہ علیہ،
لعنة الله على الظالمين، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنا خود، بحق شہداء کربلا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی ظلم و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کو تمام ظلم و مصائب سے نجات عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کو تمام مشکلات سے رہائی عطا فرما، پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، پروردگار رب حق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں، پروردگار ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزاداری، جلوس عزاداری و عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائے کہ اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما.